بدھ 7 دسمبر سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پی آئی اے کا چترال سے اسلام آباد آنے والا جہاز دوران پرواز تباہ, عملے سمیت 47 افراد ہلاک. ترجمان نے بتایا کہ جہاز سے مدد کی کال آئی تھی,
تقریباً 4:30 کے قریب رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا تھا, اس کے بعد ڈسٹریس کال بھی جو ہے جو ٹاور کو گئی.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, فرحت جاوید سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے حویلیاں میں قومی ایئر لائن کا مسافر طیارہ چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا. ایئر لائن کے مطابق مسافر بردار طیارے میں 48 افراد سوار تھے اور پاکستانی فوج کے ترجمان نے 26 افراد کی لاشیں برآمد ہونے کی تصدیق کی ہے. تفصیل سنیے عبید ملک سے.
حویلیا کے ڈی ایس پی نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا جہاز PK-661 چترال سے اسلام آباد آ رہا تھا جب ایبٹ آباد کے قریب حویلیا میں جہاز کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جہاز بٹولنی گاؤں کے قریب واقع پہاڑیوں پر گرا ہے. اس گاؤں تک گاڑیوں کے ذریعے جانے کا راستہ موجود ہے, تاہم جائے حادثہ تک 30 منٹ پیدل چلنے کے بعد ہی پہنچا جا سکتا ہے. ریڈیو پاکستان اور مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق جہاز میں مشہور گلوکار جنید جمشید بھی اس طیارے پر سوار تھے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوجی ہیلی کاپٹر, ڈاکٹروں کی ٹیمیں اور فوجی دستے جائے حادثہ کی جانب روانہ کر دیے گئے ہیں.
انڈونیشیا کے صوبے آچے میں زیر سمندر زلزلے کے باعث کم از کم 100 افراد ہلاک جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. درجنوں افراد اب بھی ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں. سنیے نازش سفر سے.
سماترا جزیرے کے قریب آنے والے اس زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی ہے. زلزلے کے نتیجے میں کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. انڈونیشیا کی میٹرولوجیکل ایجنسی کا کہنا ہے کہ زلزلے کے باعث سونامی آنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. واضح رہے کہ آچے صوبے میں 2004 میں سونامی کے نتیجے میں 1,20,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے. امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق بدھ کو 5:03 پر آیا اور اس کی گہرائی 17.2 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی.
برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ شام میں حلب شہر کے قدیم علاقے اولڈ سٹی پر حکومتی فورسز نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. تنظیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب حکومتی فوج کی پیش قدمی کے بعد باغی فورسز نے علاقہ چھوڑ دیا. تفصیل سنیے نادیہ سلیمان سے.
حلب کے قدیم علاقے اولڈ سٹی پر گزشتہ 4 برس سے باغیوں کا قبضہ تھا. کئی ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد اب شامی افواج نے مشرقی حلب کے 2/3 علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. سیرین آبزرویٹری تنظیم کا کہنا ہے کہ شامی فوج نے شہر میں شیخ الفتی اور مارجا نامی علاقوں میں بھی پیش قدمی کی ہے. سرکاری ٹی وی پر یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ حلب ایئرپورٹ کے مضافاتی علاقے بھی مکمل طور پر چھڑا لیے گئے ہیں. دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے حلب میں تعینات ایک روسی عسکری مشیر کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے.
ادھر امریکہ, برطانیہ, جرمنی اور دیگر مغربی ممالک نے ایک غیر معمولی بیان جاری کیا ہے جس میں حلب میں فائر بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے. امریکہ میں انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پیلٹ گنز کی فائرنگ سے کم از کم 12 افراد ہلاک اور 5,000 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے ہیں. ان میں سے سینکڑوں مظاہرین مستقل طور پر معذور ہو گئے ہیں. تفصیل سنیے شمائلہ خان سے.
فزیشینز فار ہیومن رائٹس نامی ڈاکٹرز کی اس تنظیم کا کہنا ہے کہ انڈین سیکیورٹی فورسز نے کشمیری مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے 12 بور کی جو شارٹ گن استعمال کی تھی وہ مظاہرین کو قابو کرنے کے لیے بالکل ناموزوں ہیں. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیلٹ گن سے جو کارتوس فائر کیے گئے تھے اس میں 600 سے زیادہ چھرے ہوتے ہیں جو مخصوص نشانے پر نہیں جاتے بلکہ پھیل جاتے ہیں جو دوسروں کو زخمی کر سکتے ہیں. اس کا استعمال مظاہرین کے خلاف کبھی نہیں کیا جانا چاہیے.
مالٹا میں ہم جنس پرستی کے علاج پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے. نئے قانون کے مطابق کوئی بھی ایسا فرد جو کسی فرد کی جنسی صنف کو تبدیل کرنے, دبانے یا صنفی شناخت, رجحان یا جنسی جذبات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اس کو جرمانہ یا قید کی سزا ہو سکتی ہے. ہم جنس پرستی میں تبدیلی کے لیے تھراپی کا آغاز حالیہ برسوں میں منظر عام پر آیا تھا لیکن یہ یورپ سے زیادہ امریکہ میں مقبول ہے. ادھر بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے حرکت الجہاد الاسلامی نامی قلعدم تنظیم کے سربراہ مفتی عبد الحنان اور ان کے 2 ساتھیوں کی سزائے موت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا ہے. سنیے شمائلہ جعفری سے.
مفتی عبد الحنان اور ان کے 2 ساتھیوں پر 2004 میں برطانوی سفیر پر حملہ کرنے اور 3 دیگر افراد کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی. اس حملے میں بنگلہ دیش میں تعینات برٹش ہائی کمشنر انور چودھری زخمی ہوئے تھے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایس کے سنہا نے سزائے موت کا فیصلہ سناتے ہوئے نظر ثانی کی درخواست مسترد کی ہے. اس فیصلے کے خلاف اپیل نہ کرنے کی صورت میں مفتی عبدالحنان اور ان کے دو ساتھیوں کو ایک ماہ کے اندر کسی وقت بھی پھانسی دی جا سکتی ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن نے اس عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم سزائے موت کے فیصلے کی مخالفت کی ہے جو کہ برطانیہ میں ممنوع ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
شاید ہم پہ رحم آ جائے، شاید ہمیں چھوڑ دے۔
ایسی قبریں جن کے اوپر کوئی نام ہی نہیں ہے وہ ابھی بھی بن رہی ہیں۔
ہر سال تقریباً 1000 عورتیں نام نہاد غیرت کے لیے قتل۔ کیوں
آپ اپنی خواتین کو مارتے ہیں؟
دیکھیے، سنیے اور پڑھیے بی بی سی اردو سروس کی خصوصی سیریز قتل و غیرت، دسمبر 6 سے بی بی سی اردو ٹی وی، ریڈیو سیربین اور بی بی سی اردو .com پر۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی چترال سے اسلام آباد آنے والی پرواز حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ پی آئی اے اور شہری ہوا بازی کے محکمے نے جہاز کے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے، تاہم حادثے کی وجوہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل پی آئی اے کے ترجمان دانیال گیلانی سے بات کی تو انہوں نے بتایا۔
دیکھیے، تفصیلات یہ ہیں کہ یہ 3:40 پہ چترال سے ٹیک آف ہوا تھا طیارہ، اور ATR-42 پلین تھا۔ اس کے اندر 42 لوگ جو تھے وہ کرو کے تھے، وہ پیسنجرز تھے، 6 کرو کے لوگ تھے، اور اس کا تقریباً 4:30 کے قریب رابطہ کنٹرول ٹاور سے جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ڈسٹریس کال بھی جو ہے اسی دوران وہ گئی تھی جو ٹاور کو گئی، اور تقریباً 4:42 پاکستان ٹائم پہ یہ حادثہ ہوا۔ جو حویلیاں ایک جگہ ہے اس کے پاس
یہ تھے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ترجمان دانیال گیلانی۔ اور اب براہ راست اسلام آباد میں بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ چلتے ہیں، جہاں ہماری ساتھی شمائلہ خان اس وقت موجود ہیں۔ شمائلہ، پی آئی اے کے حکام ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو کس طرح کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں؟
پی آئی اے کے جو انتظامیہ ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ڈیڈ باڈی اسلام آباد لائی جائے گی، انفیکٹ ساری ڈیڈ باڈی بھی اسلام آباد لائی جائے گی، اور اب تک اطلاعات ہیں کہ کوئی 21 ڈیڈ باڈی ریکور ہو چکی ہیں۔ اور جب انہیں پیم یا جی ایچ کیو ڈی ایچ کیو پنڈی لایا جائے گا، تو یہاں پہ اگر ان کے لواحقین آنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، اور جب تک ان کے میت ان کے حوالے نہیں کر دی جاتی تب تک ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور جہاں رہنا چاہیں انہیں یہاں پر رکھا جائے گا اور ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔
ہیلو جی شمائلہ، یہ بتائیے کہ ہوائی جہاز کے حادثے کی وجہ کے بارے میں حکام کچھ کہہ رہے ہیں؟
ہمیں اب تک جو انفارمیشن ڈیسک یہاں پر بنا ہے بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، اس سے کوئی اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ابھی تک آئی ہیں کہ وجوہات جس سے معلوم ہو سکے۔ البتہ تعداد کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کتنے لوگ اس میں موجود تھے، 47 لوگ بتا رہے ہیں کہ موجود تھے، اور 5 اس میں عملے کے ارکان تھے، اور 42 اس میں افراد تھے جس میں 2 بچے بھی تھے، اور 3 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی تھے، جبکہ اس میں معروف گلوکار جنید جمشید اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھی، یہ بتایا جا رہا ہے۔
اچھا شمائلہ، جو لواحقین وہاں پر جمع ہیں ان کو ان کے لیے کس طرح کے انتظامات ہیں وہاں؟ کیا آپ کی کسی سے بات بھی ہوئی ہے؟ کیا دیکھا ہے آپ نے؟
عمر، ایکچولی یہاں پر ڈیسک تو بنایا گیا ہے سیولائزیشن کی جانب سے بھی، پی آئی اے کی جانب سے بھی، لیکن یہاں پہ لواحقین زیادہ نظر نہیں آئے۔ البتہ میڈیا یہاں پہ کافی موجود رہا، اور مشکل سے جی مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 2-2.5 گزر چکے ہیں، لیکن میں نے یہاں پر سوائے 2 لوگوں کو آپ کے پوچھتے ہوئے دیکھا ہے، اور کسی کو پوچھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے لسٹیں بھی لگائی ہیں، نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر لوگ موجود ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کو اول تو پی آئی اے نے فوری طور پر لوگوں کو انفارم کر دیا تھا، اور جن لوگوں کو معلوم ہوا وہ فوری طور پہ احمد آباد کی طرف نکل گئے. اسی وجہ سے یہاں پر اتنا کوئی رش نظر نہیں آ رہا.
جی شمائلہ خان آپ کا بہت بہت شکریہ. بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے یہ تھی ہماری ساتھی شمائلہ خان. اور اب چلتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے بی بی سی کے اسٹوڈیوز جہاں شمائلہ جعفری موجود ہیں تازہ ترین معلومات اطلاعات اور خبروں کے ساتھ. شمائلہ جعفری یہ بتائیے کہ جہاز جہاں گرا ہے وہاں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں پاکستانی فوج کہہ رہے ہیں کہ وہ اکٹھی کر رہی ہے, تو اب تک تازہ ترین اطلاعات فوج کی جانب سے کیا دی جا رہی ہیں, کیا دی گئی ہیں؟
عمر, جو ابھی فوج کا تازہ ترین جو پیغام آیا ہے اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 26 لاشیں ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے, اور یہ جو لاشیں ہیں یہ ایوب میڈیکل کالج جو ہے وہاں پہنچائی جا رہی ہیں ایبٹ آباد میں, اور جہاں پہ ان کی بائیو میٹرک تصدیق کی جائے گی اور پھر ان کی شناخت کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو رات ہو چکی ہے, دوسرا اگر ہم حویلیاں کو دیکھیں تو حویلیاں تو جو ہے وہ کافی حد تک ایکسیسیبل ہے, اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور سڑک ٹھیک ہے, لیکن جو کریش سائٹ ہے وہ حویلیاں شہر سے آگے ہے. تو جو لوگ وہاں پر بات کر رہے ہیں, جو میں نے ایک آدھ جو مقامی لوگ ہیں ان کی بات سنی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حویلیاں شہر سے 1.5-2 گھنٹے کی مسافت ہے, اور آگے جو ہے وہ سڑکیں خراب ہیں, جو ٹریک ہے وہ جیپیبل ٹریک ہے ویسے بھی, لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب یہ اطلاع آئی ہے تو جیسے شمائلہ خان کہہ رہی تھی کہ لوگ جو ہے وہ انفارمیشن سینٹرز میں آنے کے بجائے جو جائے حادثہ ہے ادھر جانا شروع ہو گئے ہیں, لواحقین بھی, لوکل ایڈمنسٹریشن بھی, جو آرمی ہیں سب لوگ, تو وہ جو سڑکیں یا راستے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بلاک ہو گئے ہیں. تو فی الحال تک جو کنفرمیشن فوج کی آئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 26 جو لاشیں ہیں وہ وہاں سے نکال لی گئی ہیں, اور جو فوج ہے وہ یاد رہے کہ وہ چونکہ ان کو ہیلی کاپٹرز وغیرہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنا آپریشن ان ریسکیو اور کا جو تھا وہ شروع کر دیا, اور کافی جلدی شروع کر دیا تھا, اس وقت سن سیٹ نہیں ہوا ہوا تھا, لیکن اب رات ہو گئی ہے تو یقینی طور پر جو آپریشن کی رفتار ہے اس پر اس سے فرق پڑے گا.
اچھا شمائلہ جعفری ان اطلاعات کے لیے بہت شکریہ, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم پھر آپ کے پاس آنے کے لیے کوشش کریں گے. اور سامعین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ پی آئی اے کی پرواز PK-661 جو کہ چترال سے اسلام آباد آ رہی تھی صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے حویلیاں میں حادثے کا شکار ہوئی. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے صوبائی وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات مشتاق غنی سے, جن کا خود تعلق حویلیاں سے ہے, بات کی اور ان سے اس حادثے کی تفصیل جاننا چاہیں.
دیکھیں, یہ ایبٹآباد ضلع کی تحصیل حویلیاں ہے, اس کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے, اس کے اوپر آبادی سے دور پہاڑوں کے اوپر یہ پیارا مٹی میں پیارا گرا ہے, اور اس میں جو جہاز کا ڈبل تھی وہ دور دور تک پھیل گئی. ریسکیو 112 اور آرمی کے جوان موقع پہ پہنچ چکے ہیں, لوکل آبادیاں جو تھی وہ بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں لوگ, اور 5 ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہیں ابھی تک. اور اس وقت تازہ صورتحال یہ ہے کہ خاصی مشکلات آ رہی ہے اس میں, کیونکہ رات کی تاریکی ہے اور علاقہ دشوار گزار ہے, جنگل ہے, پہاڑ ہیں, کھائیاں ہیں, تو لیکن لگے ہوئے ہیں آرمی کے جوان بھی اور ریسکیو 112 کے لوگ بھی, تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو
سکے
اس آپریشن کو مکمل کیا جا سکے.
تو مشتاق غنی صاحب, یہ آپ کا اپنا علاقہ ہے, اپنا حلقہ ہے, تو یہاں آپ کے لوگوں سے بات ہوئی, کسی سے کچھ لوگوں نے بتایا کس طرح سے پیش آیا حادثہ, کیا پہاڑ سے ٹکرا گیا, کیا وہاں موسم خراب تھا؟
جی نہیں, موسم بھی خراب نہیں تھا, اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جہاز کی اپنی کوئی سلی خرابی تھی, کیونکہ 4:40 تک جہاز کا وہاں رابطہ تھا اسلام آباد سے ایئرپورٹ سے, لیکن اس کے بعد یہ رابطہ منقطع ہو گیا, اس کے فوراً بعد یہ جہاز جو ہے ان کے سیکیورٹی سے غائب ہو گیا. اور ہمیں لوکل لوگوں نے بتایا کہ یہ جہاز جو ہے ان پہاڑوں کا گرا ہے, اور جس سے دھواں نکل رہا ہے اور شولے بلانڈ ہو رہے ہیں, تو پھر فوراً لوکل ایڈمنسٹریشن نے ایکشن لیا اور ریسکیو 112 کو اس طرف روانہ کیا, اور یہ خبر نشر ہوگی, آرمی بھی پہنچنا شروع ہوگی, لوکل آبادیاں بھی پہنچ گئی, اور پھر ریسکیو آپریشن بھی شروع ہوگا.
تو آپ کی اطلاعات کے مطابق کوئی اہم شخصیات سوار تھیں جہاز پر؟
دیکھیں, سارے لوگ اہم ہوتے ہیں, لیکن اس میں ملٹی اسکالر جنید جمشید صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ سوار تھے اور ہمارے ڈپٹی کمشنر چترال اسامہ ورائے جو تھے وہ بھی اپنی ایک چھوٹی بچی اور وائف کے ساتھ مکسر پیارے میں سوار تھے.
اچھا کوئی وجہ تو اب تک نہیں سامنے آ سکی ہے, آپ نے کہا فنی خرابی ہے, اس کے علاوہ ایسا ہے کہ کسی امکان کو رد نہیں کیا گیا؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی اور وجہ اس علاقے میں, کہ اس کے جو احتباب کے پہاڑ ہیں وہ بھی کوئی جو علاقہ ہے اتنے بلند والا پہاڑ نہیں ہے جیسے چترال میں یا گلگت میں ہیں, اور اسی طرح اس علاقے میں اور بھی کوئی ویدر بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں آتا ہو سکتا ہوں. جو ایک ہی چیز ہے
کوئی دہشت گردی وغیرہ کا تو امکان نہیں ہے؟
یہ علاقے جو ہے یہ دہشت گردی علاقے سے پاک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ احتیاط اور یہ علاقے جتنے بھی ہیں انہیں اس طرح کی کبھی کوئی صورتحال نہیں پیدا ہوتی جو باقی کسی جگہ کا جو واقعات ہو جاتے ہیں. سو اس علاقے میں اس طرح کی کوئی چیز کبھی بھی نہیں ہوئی.
اچھا عام طور پر یہاں فریکوینسی کیا ہے, کتنے روزانہ پروازیں ہوتی ہیں اسلام آباد چترال کے درمیان یا اس روٹ پر؟
یہ مجھے ایگزیکٹلی تو علم نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ویکلی 3-4 پروازیں ہوتی ہیں چترال سے اسلام آباد. یہ پشاور بھی جاتی ہیں اور اسلام آباد بھی, یہ اسلام آباد کی پرواز تھی.
یہ تھے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاع, یہ ان کے مشیر برائے اطلاعات ہیں مشتاق غنی. اور اب ایک مرتبہ پھر ہم اپنے اسلام آباد اسٹوڈیوز چلتے ہیں جہاں شمائلہ جعفری ہمارے ساتھ ہیں. شمائلہ, اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ جہاں یہ جہاز گرا ہے وہاں پر پاکستان آرڈیننس فیکٹری بھی ہے, تو اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے کہ وہ محفوظ ہے یا یہ حادثہ کتنی دور پیش آیا ہے, اس طرح کی کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟
عمر, فی الحال تک تو اس حوالے سے کوئی خاص جو ہے وہ انفارمیشن جو جس کو کہ ہم تصدیق کر سکیں اور کنفرم کر سکیں سورس کو, وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور چونکہ شام کا وقت تھا جس وقت یہ کریش ہوا ہے, آج کل دن جو ہے وہ کافی چھوٹا ہے اور 5 بجے کے فوراً بعد ہی اندھیرا پھیلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو فوٹیج بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس میں بھی کچھ بہت چیزیں بہت نمایاں نہیں ہوتی ہیں. بس یہ آپ یہی دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑی علاقہ ہے اور ایک جہاز جو ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کا جو ملبہ ہے وہ کافی وسیع علاقے میں پھیلا ہوا ہے. اس کے علاوہ ادھر کیا ہے یا ابھی ادھر کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بہت وسوخ سے فی الحال نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کوئی فیکٹری ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ کیا محفوظ ہے یا نہیں ہے.
تو شمائلہ, یہ بتائیے کہ وفاقی حکومت نے ملبے کے بارے میں کیا اقدامات کیے ہیں؟
جو ہی یہ حادثہ ہوا ہے تو پہلے تو ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے نے جو ہے وہ اپنی سینٹرز بنا دیے, انفارمیشن سینٹرز بنائے چترال میں اور اسلام آباد میں. پھر ہم نے دیکھا کہ فوج کی طرف سے جو ہے وہ یہ جو ہے میسج جو ہے وہ جاری کیا گیا کہ ان کی جو علاقے میں اور قریب میں جو بھی ٹیمیں موجود تھیں ریسکیو اور ریلیف کے لیے ان کو موبلائز کیا گیا, اور ہیلی کاپٹرز جو تھے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ادھر روانہ کیے گئے. پھر جو ہے وہ چودھری نثار اور وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی ہدایت جو ہے وہ فیڈرل جو ادارے ہیں ان کو سامنے آئی کہ آپ جو ہیں وہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں امدادی کاموں میں شامل ہوں, اور ہر طرح کی ہیلپ جو ہے وہ پروونشل جو حکومت ہے صوبائی حکومت کے پی کی ان کو جو ہے وہ پہنچائی جائے. پھر ہم نے دیکھا جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے, ان لوگوں نے وہاں پہ اپنا ہیلپ سینٹر جو ہے وہ قائم کیا ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ ساتھ اس ساری کی ساری ریسکیو اور جو ریلیف کی ادھر وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی شروع کی گئی ہے اس میں شامل ہیں. لیکن یہ جو ملبہ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خاصے وسیع اور ریس علاقے پہ گرا ہے, تو ظاہر ہے کہ اندھیرا ہے, ملبہ وسیع اور ریس علاقے پہ گرا ہے, اور کچھ لوگوں کی طرف سے ایک اچھا ظاہر کیا گیا ہے کہ جس قسم کا کریش ہے اور جس طرح کا ملبہ دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے بہت کم امکان ہے کسی کے زندہ بچ جانے کا. تو ایسی صورت میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ اچھا خاصا وسیع ہے, اور ابھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی جو ہے انفارمیشن سامنے آ رہی ہیں, اور ڈیتھ ٹول بھی دیکھیں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں بتدریج جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے فی الحال کہ یہ سلسلہ بھی کچھ گھنٹے مزید اسی طرح جاری رہے گا, اور ہو سکتا ہے صبح تک جب روشنی ہو جائے گی تو تب جو ہے وہ چیزیں زیادہ مزید واضح ہو سکیں گی.
جی, صورتحال واضح ہو سکے گی. اچھا, شمائلہ, اس بات کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ ان میں معروف مبلغ اور سابق پاپ سنگر جنید جمشید بھی شامل تھے, وہ اس پرواز پر موجود تھے, اس بدنصیب پرواز پر, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور تفصیل آئی ہے؟
جو لسٹ تھی وہ جاری کی گئی اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی گئی اور بعد میں سول ایویشن کی طرف سے جو انفارمیشن شیئر کی گئی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 31 مرد تھے, 9 خواتین تھیں, 2 بچے اور 5 کریو ممبرس تھے. اور جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں ان میں اگر ہم کہہ سکیں کہ معروف شخصیات, تو ان میں ایک جنید جمشید اور ان کی فیملی کا نام لیا جا رہا ہے. دوسرا جو چترال کے ڈی سی ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں اسی جہاز پہ سوار تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کی ابھی جو ہے کوئی اس طرح سے شناخت نہیں ہو سکی ہے. یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ غالباً غیر ملکی بھی شامل ہیں, وہ غیر ملکی جو ہے ان کا تعلق کن کن ملکوں سے ہے, یہ انفارمیشن بھی ابھی جو ہے وہ ابھی تک تحال سامنے نہیں آ سکی. اور جب یہ لاشیں نکالی جائیں گی اور ان کی بایو میٹرکس جو ہے وہ کیے جائیں گے, تب ہی جو ہے یہ پتہ چل سکے گا کہ ان میں کوئی اور کون کون لوگ جو ہے وہ شامل ہیں. لیکن بظاہر اگر لسٹ کو دیکھا جائے تو ان کے علاوہ کوئی مشہور جو ہے وہ شخصیت وہ سامنے نہیں آئی.
اسلام آباد اسٹوڈیو سے شمائلہ جعفری, اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. پی آئی اے کی پرواز پی کے 661 ایک چھوٹے قسم کا جہاز ہے جو کہ ATR 42 ماڈل ہے. یہ آج حویلیاں میں دوران پرواز گر کر تباہ ہوا. اس جہاز کے حادثے کی وجوہات پر ابھی تک سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا گیا ہے, مگر ہمارے ساتھی سکلین امام نے اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں. جی سکلین.
عمر, ایک تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ATR 42 جو ہے یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز والوں نے سن 2004 میں خریدا تھا اور یہ پرانے قسم کے جہاز ہیں. اسی ماڈل سے ملتے جلتے جہاز ہیں جو ATR 72 کہلاتے ہیں. یہ البتہ نئے جہاز ہیں اور یہ کچھ ہی عرصہ پہلے خریدے گئے تھے, بلکہ خریدے نہیں گئے, یہ جہاز پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے لیز پہ یعنی کرائے پہ لیے ہوئے ہیں. لیکن جو ATR 42 جو اس جہاز کو آج حادثہ پیش آیا ہے, اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس جہاز میں ٹیکنیکل نقائص یعنی تکنیکی خرابی کی شکایات کافی عرصے سے درج کی گئی ہیں جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. اور جو میرے پی آئی اے کے اندر کے کچھ لوگوں سے جو باتیں ہوئی ہیں, ابھی آفیشلی کچھ نہیں کہا گیا, صرف اتنا بتایا گیا کہ جہاز نے حادثے سے پہلے ڈسٹریس کال دی تھی, جس کا مطلب ہے کہ مے ڈے کال, یعنی جہاز حادثہ آنے والا ہے اور اسے پہلے ایک وارننگ دی جاتی ہے. تو جو وارننگ آئی تھی اس جہاز کی طرف سے, وہ آئی تھی کہ اس کا ایک انجن فیل ہو چکا ہے. اس پر فوری طور پہ کیا کیا جانا چاہیے تھا, نارملی ہوتا ہے کہ ایسے جہاز, کیونکہ یہ پنکھوں والے جہاز ہوتے ہیں تو یہ دور تک گلائیڈ کر سکتے ہیں, تو اس جہاز کو گلائیڈ کر کے کافی یعنی کئی نوٹیکل مائلز تک فلائی کر کے جانا چاہیے تھا. لیکن جو تکنیکی خرابی اس جہاز میں چل رہی تھی, جس کو کافی عرصے سے دور نہیں کیا گیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اس جہاز میں, وہ یہ کہ اس میں جب انہوں نے ایک انجن کو پر جہاز کو چلانے کی کوشش کی, تو جب اس کے نتیجے میں جب وہ فیل ہو گیا پہلا انجن, اور دوسرے انجن کو پوری طریقے سے استعمال کر کے انہوں نے گلائیڈ کرنے کے لیے جب وہ ایک گیئر لگایا, تو اس سے ایک ریورس پچ لگ گئی. اور یہ ریورس پچ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاز کا جو انجن جس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا, اس جہاز کو اڑانا چاہیے تھا, وہ ایک بریک کے عمل میں آ گیا, یعنی اس نے جہاز کو روکنا شروع کر دیا. تو امکان یہ کہ وہیں پہ جہاز نے کہیں خلا بازیاں کھائی ہیں اور یہ تباہ ہو کے گر گیا ہے. تو اب اس کے جہاز کے جو پائلٹ تھے, سالے یار جنجوا, 41 برس کے سمجھے شخص تھے, اور تین ایک بچیاں بھی ان کے پیچھے, اور ایک بیوہ لواحقین میں ہے. تو یہ جہاز اگر تکنیکی خرابیوں پر جو کہ 6 مہینے سے درج کراتے گئے ہیں, اگر اس پر غور کیا جاتا تو شاید اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا.
اچھا سکلین, ابھی پی آئی اے کی نشکاری کی طرف بھی کچھ اقدامات کیے گئے تھے اس سلسلے میں, تو کیا آج کے حادثے کا اس سے تو کوئی وہ سبب تو نہیں ہے, کوئی تعلق تو نہیں بنتا؟
عمر, براہ راست نہیں بنتا ہے, لیکن ایک چیز جو بہت واضح ہے کہ کیونکہ اس جو پی آئی اے کے تمام جو ملازمین تھے, انجینئرز تھے, پائلٹ تھے, جنہوں نے پی آئی کی نجکاری کے خلاف جب ایک بڑی ہڑتال کی تھی, تو اس وقت حکومت نے ایک اسینشل سروسز ایکٹ نافذ کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کی شکایت یا احتجاج یا کوئی اپنا نوٹ آف ڈسینٹ یعنی اختلافی نوٹ لکھنے کی بھی کسی قسم کی اجازت نہیں. اگر وہ کوئی نچلا افسر یا انجینئر یا پائلٹ یہ کہے کہ کام صحیح نہیں ہو رہا, جہاز میں کوئی نقص ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو اس لکھنے والے افسر کو پی آئی اے کے یا انجینئر کو یا پائلٹ کو اسینشل سروسز ایکٹ کے تحت ایک دشمن کے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ دشمن ہے پی آئی اے کا اور اس کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی تھی. تو لہٰذا جو ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں جو لوگ اپنی گفتگو بحث کر سکتے ہیں افسران کے ساتھ, اعلیٰ افسران کے ساتھ, وہ بند ہو گئی تھی. تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جو شکایات درج کی گئی تھی ان پر کسی نے بعد میں زور نہیں ڈالا کہ یہ شکایات دور کی جائیں, اس طرح جہاز کو حادثے آنے میں ایک سبب یہ بنا ہے.
سکلین امام, بہت بہت شکریہ آپ کا.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں,
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا دیجیے.
اور اب کھیلوں کے حوالے کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستانی کرکٹ ٹیم دورہ آسٹریلیا کا آغاز کل سے کرکٹ آسٹریلیا 11 کے خلاف سہروزہ میچ سے کر رہی ہے. کینز میں کھیلا جانے والا یہ میچ ڈے نائٹ ہے, جس سے پاکستانی ٹیم کو برسبن کے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کی تیاری میں مدد ملے گی. لیگ اسپنر یاسر شاہ کمر کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے سبب سہروزہ میچ نہیں کھیل رہے. انگلینڈ اور بھارت کے درمیان چوتھا ٹیسٹ میچ کل سے ممبئی میں شروع ہو رہا ہے. پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں بھارت کو 2-0 کی برتری حاصل ہے. بھارتی فاسٹ بالر محمد شامی ابھی تک گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہیں, اور اگر وہ فٹ نہ ہوئے تو ان کی جگہ بھونیشور کمار کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا. انگلینڈ کے فاسٹ بالر اسٹوئرٹ براڈ بھی انفٹ ہیں اور ان کی شرکت بھی 100% یقینی نہیں. بھارتی کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اس نے بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پانچویں ٹیسٹ میچ کی چنئی سے منتقلی کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا, تاہم صورتحال پر اس کی نظر ہے. واضح رہے کہ تامل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للیتا کی موت کے بعد چنئی ٹیسٹ میچ کو کہیں اور منتقل کرنے کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں.
Sanchez, that might work out for Perez on the hat-trick. Lucas Perez has a hat-trick for Arsenal.
آرسنل نے چیمپئنز لیگ کے گروپ میچ میں بازل کو 1-1 میں 4 گول سے شکست دے دی, جس میں لوکس پیرز کی ہیٹرک بھی شامل تھی. بارسلونا نے آردا ٹیورن کی ہیٹرک کی مدد سے منشن گلیڈ باخ کو 4 گول سے ہرا دیا. 1 گول لیونل میسی نے کیا. دیگر میچوں میں بائن میونک نے ایٹلیٹیکو میڈرڈ کو 1 گول سے شکست دی. مینچسٹر سٹی اور سیلٹک کا میچ 1-1 سے برابر رہا. آج لیسٹر کا مقابلہ پورٹو سے ہے. ٹاٹنم کی ٹیم سی ایس کے اے ماسکو کے مقابل ہوگی, اور ریال میڈرڈ کا میچ بوروسیا ڈارٹمنڈ سے ہے. سابق عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ نے اپنے کوچ بوریس بیکر سے معاہدہ ختم کر دیا ہے. بوریس بیکر 3 سال تک جوکووچ کے کوچ رہے. اس عرصے میں جوکووچ نے 6 گرینڈ سلیمز ٹائٹلز جیتے.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. پاکستان میں چترال سے اسلام آباد جانے والی پرواز PK-661 کو حادثہ پیش آیا ہے, اور عملے سمیت 47 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. اس سلسلے میں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک لائیو پیج موجود ہے. لائیو پیج کا مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ لمحہ بلمحہ کی اطلاعات اس پر اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں, اور اس وقت کی اطلاع کے مطابق اب تک 36 لاشیں برآمد ہو چکی ہیں. یہاں خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے حویلیہ میں قومی ایئر لائن کا مسافر طیارہ چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا. طیارے میں سوار 48 افراد میں سے 36 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. شام میں حلب شہر کے قدیم علاقے اولڈ سٹی پر حکومتی فورسز نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. امریکہ, برطانیہ, جرمنی اور دیگر مغربی ممالک نے غیر معمولی بیان میں حلب میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے. انڈونیشیا کے صوبے آچے میں زیر سمندر زلزلے کے باعث کم از کم 100 افراد ہلاک, جبکہ 600 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں. اٹلی کے وزیر اعظم میٹیو رینٹسی نے کہا ہے کہ آئندہ برس کے بجٹ کی منظوری کے بعد اب وہ کچھ ہی دیر میں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے فرحت جاوید سے سنا. اب سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے ربوہ میں انسداد دہشت گردی پولیس نے پیر کے روز احمدی کمیونٹی کے ایک پریس پر چھاپہ مار کر چار افراد کو گرفتار کر لیا تھا اور چھاپے خانے کو سربمہر کر دیا تھا. یہ چھاپہ ایسے وقت میں مارا گیا ہے جب حکومت پاکستان کی جانب سے اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی کا شعبہ طبیات نوبل یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب کیا گیا تھا. ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق بھی احمدی کمیونٹی سے تھا. پنجاب کی انسداد دہشت گردی پولیس کے مطابق مذکورہ پریس میں نفرت آمیز مواد چھپتا تھا. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان میں احمدی برادری کے ترجمان سلیم الدین احمد سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ربوہ کے پریس میں ہیٹ مٹیریل یا نفرت آمیز مواد چھپ رہا تھا, آپ کیا کہیں گے اس پر؟
دیکھیے, وہاں پہ ہمارا اخبار الفضل چھپ رہا تھا اور الفضل اخبار 100 سال پرانا اخبار ہے ہمارا, اور ہم نے آج تک انہوں نے پوائنٹ آؤٹ تو کوئی چیز نہیں کی کہ الفضل کی فلاں چیز جو ہے وہ ہیٹ مٹیریل ہے یا فلاں چیز انہوں نے جو ہے وہ نفرت انگیز جو ہے وہ چھاپی ہے. ہمارا یہ کام ہی نہیں, ہم ایک پرامن جماعت ہیں, محب وطن جماعت ہیں, اور ہمارا یہ نہ تعلیم ہے نہ ہی ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ ہم کسی سے نفرت کریں. ہمارا تو موٹو ہی لو فار آل ہیٹریڈ فار نن ہے, تو ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم نفرت انگیز لٹریچر چھاپیں یا بات ہی کریں کم از کم. اور ہماری تاریخ گواہ ہے, ہمارے عمل یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے اتنے عرصے سے یہ گواہ ہے اس بات پہ کہ کبھی نفرت کا پرچار ہم نے نہیں کیا, جو کرتے ہیں ان کو ساری دنیا جانتی ہے.
اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ 100 سال سے یہ اخبار آپ کا چھپ رہا ہے الفضل, تو اس سے پہلے بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جہاں پولیس نے چھاپا مارا ہو, ریڈ کیا ہو ربوہ میں؟
دیکھیے, یہ جن حضرات کی کمپلین پہ پولیس یا گورنمنٹ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے, ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ نفرت ہمارے حوالے سے, تو ہر چیز ہی ہماری ان کو نفرت انگیز رکھتی ہے, ہماری شکلیں بھی. تو اس حوالے سے تو میں یہ ان کی بات کر نہیں رہا. اصل تو بات ہے اسٹیٹ کا طرز عمل, اسٹیٹ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے, کیا جو وہ بات کریں اسی کو یہ لے کے آگے چل کے کاروائیاں شروع کر دیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا مواد جو نفرت انگیز ہو اس کا بتانا تو چاہیے کہ یہ نفرت انگیز چیز ہے جو آپ چھاپ رہے ہیں. یہ کہنا کہ صرف یہ چونکہ احمدیوں کا اخبار ہے اور اس کو ہم بین کر دیں, اس کو ہم نفرت انگیز لٹریچر کی ذیل میں ڈال دیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی.
اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ نشاندہی نہیں کی گئی کہ آپ جو کچھ چھاپ رہے ہیں اس میں کیا چیز قابل نفرت تھی یا کیا چیز نفرت انگیز تھی؟
جی, وہ دنیا کو یہ بتائیں نا کہ یہ نفرت انگیز چیز ہے اس میں.
ٹھیک, تو میں
یہ کہہ دینا کہ یہ احمدیوں کا اخبار ہے, اس کو بین کر دو, اس کے اوپر پابندی لگا دو, اور پھر پابندی جب لگائی گئی اس اخبار پہ پابندی لگا دی تھی انہوں نے, اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ نے اس کے اوپر یہ کہہ کے کہ ان کے خلاف کوئی کورسیو میز نہ لیے جائیں, یہ لفظ ہیں ان کے, وہ آرڈر کیا, وہ ابھی کورٹ میں چل رہا ہے, اس کے اوپر کوئی نیا ڈیسیجن نہیں ہوا, ابھی بھی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی عدالت میں ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے, چند روز پہلے تاریخ تھی. پھر نہ جانے کیوں اس انسداد دہشت گردی کے ادارے کو یہ خیال آیا کہ ان کے خلاف اس طرح کی کاروائی کی جائے. اس سے تو صاف لگتا ہے کہ یہ بھی انہی کے ساتھ مل کے یہ کاروائیاں کر رہے ہیں.
اچھا, اس سے پہلے بھی کوئی یہاں پر چھاپا مارا گیا ہے ربوا میں پولیس کا, کوئی چھاپا ہوا ہے؟
نہیں, ربوا میں ایسا ہمارے اداروں پہ تو اس طرح کا چھاپا پہلی دفعہ لگایا گیا جو سی ٹی ڈی نے اس طرح کا ادارے پہ آئے ہوں.
اچھا, پاکستان کے دیگر علاقوں میں اس وقت احمدیوں کے لیے اپنی کتابیں یا رسائل چھاپنے کی کتنی گنجائش ہے؟
کوئی گنجائش نہیں. جی, اب تو انہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. یہ بڑے انسانی حقوق کے دعوے کرتے ہیں اور جسے کہتے ہیں رائٹ آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, لیکن کہاں ہے, ہم نے تو کوئی نہیں کم از کم.
تو کیا کوئی ایسا قانون بھی ہے پاکستان میں جو آپ لوگوں کو, جو احمدی جماعت کے فالوورز ہیں, ان کو روکتا ہو اپنی کتابوں کی یا اپنے مواد کی طباعت سے, چھاپنے سے؟
غالباً دنیا میں شاید واحد یہ ملک ہوگا جس میں کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے 1984 میں آرڈیننس لایا گیا اور قوانین مرتب کیے گئے جس کا نام ہی اینٹی احمدیہ اسپیسیفک لاز ہیں. تو آپ یہ خیال کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اس بات سے کہ ایک لاز بنتے ہیں سب کے لیے, ایک جیسے پورے ملک کے تمام شہریوں کے لیے قوانین بنتے ہیں, لیکن یہاں انہوں نے قانون بنائے اور قانون ایک خاص کمیونٹی کے خلاف بنا دیے. اس میں یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ آپ چھاپ نہیں سکتے یا کچھ کر نہیں سکتے, خاص اس میں ٹرمینالوجی ہے جو ہے, ویسے تو کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت ہمیں روک سکیں, لیکن ساتھ ہی ایک متحدہ علماء بورڈ پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے جس میں مختلف مسالک کے مولوی حضرات بیٹھتے ہیں. وہ تمام وہ مولوی ہیں جو ہمارے خلاف نفرت لاتے ہیں, نفرت کی ترویج کرتے ہیں, ان کی تقریریں سن لیں, ان کی ختم نبوت کانفرنسز کے نام پہ جو وہ اشتعال ہمارے خلاف پورے پاکستان میں پھیلاتے ہیں, ان کا لٹریچر دیکھ لیں, وہ بالکل بین نہیں ہے. وہ بورڈ ریکمینڈ کرتا ہے اور پنجاب گورنمنٹ پھر اس پہ کاروائی کر دیتی ہے, یہ اصل میں ان کا طریقہ کار بنا ہوا ہے. اور اس بورڈ نے جو علماء بورڈ کہلاتا ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ احمدیوں کا تمام لٹریچر جو ہے وہ اس ذیل میں آتا ہے جس میں ان کو پابندی ان پہ لگا دی جائے اور بین کر دیا جائے, جبکہ اس میں یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس میں نفرت انگیز چیز ہے کیا. ہاں احمدیوں کے خلاف جو لٹریچر شائع ہوتا ہے اور ان کے خلاف جو نفرت پھیلائی جاتی ہے اس کی کھلی چھٹی ہے, اس کی کھلی اجازت ہے, اس کو روکنا یا اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باقاعدہ ان کی وہ میٹنگز کے فیصلے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں.
یہ تھے پاکستان میں احمدی کمیونٹی کے ترجمان سلیم الدین احمد. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کی استدعا پر تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل پر مشاورت کے لیے وقت دیتے ہوئے سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے کمیشن کے قیام پر مشورے کے لیے ایک روز کی مہلت مانگی تھی جو منظور کر لی گئی. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی.
چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے آج وزیر اعظم کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران ریمارکس میں کہا کہ الزام لگانے والی پارٹی اور جس پر الزام لگایا گیا ہے دونوں نے جو دستاویزات عدالت میں جمع کرائی ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ دینے کے لیے ناکافی ہیں, لہٰذا اس معاملے کی تحقیق کے لیے کیوں نہ کمیشن بنا دیا جائے. اس پر جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ تحریک انصاف کے علاوہ دیگر تمام درخواست گزار کمیشن کے قیام پر راضی ہیں. تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے کمیشن کے قیام پر مشورے کے لیے ایک روز کی مہلت مانگی جو منظور کر لی گئی. آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل اسلم بٹ نے گزشتہ روز عدالت کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے 2011 میں خریدی جانے والی زرعی زمین کی مالیت عدالت کو فراہم کی. اس پر جسٹس عظمت سعید شیخ نے کہا کہ پہلے آپ نے رقم ادا کی, اسے تحفہ ظاہر کرتے ہوئے اپنے ٹیکس میں دکھایا, اگلے سال وہ واپس کر دی گئی اور اسے ادا کرنے والے نے اپنے گوشوارے میں دکھا دیا جو کہ عام طور پر ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے معاملات میں ہوتا ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوا اور ہمیں بھی پتا ہے. وزیراعظم کے وکیل نے عدالت کی جانب سے گزشتہ روز اٹھائے جانے والے تیسرے سوال کے جواب میں کہا کہ وزیراعظم کی 22 اپریل 2016 کی تقریر کے 3 حصے تھے جن میں دبئی, جدہ اور برطانیہ کا ذکر تھا. اس پر عدالت نے کہا کہ اس میں قطر کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. سلمان بٹ نے دلیل کے طور پر کہا کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, جس پر عدالت نے کہا کہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے. جسٹس شیخ عظمت سعید نے سلمان اسلم بٹ سے کہا کہ مریم نواز کے زیر کفالت ہونے کے معاملے میں ان کے دلائل نقطہ حل نہیں کر پا رہے. سلمان اسلم بٹ کے دلائل سننے کے بعد عدالت عظمیٰ نے تمام فریقوں کو کیس کے فیصلے کے لیے کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے مشاورت کرنے کا وقت فراہم کیا. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اگر کمیشن بنا تو اس سے تمام اداروں کی معاونت اور کسی سے بھی تفتیش کا اختیار حاصل ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری کی جانب سے مشاورت کے لیے وقت کے تقاضے پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی دباؤ نہیں, آرام سے مشورہ کریں, جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی. تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے عدالت سے سوال کیا کہ اگر کمیشن بنا تو اس کے ضوابط کار کیا ہوں گے. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے پاناما لیکس کو تحقیقاتی اداروں کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کمیشن تحریک انصاف کے الزامات پر بنایا جائے گا اور دونوں فریقین کو پورا موقع دیا جائے گا. کمیشن کو تمام اداروں کی معاونت اور کسی سے بھی تفتیش کا اختیار حاصل ہوگا اور اس کی رپورٹ لارجر بینچ کے سامنے ہی پیش کی جائے گی. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں خواتین نے 4 کھلاڑیوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا ہے. انہوں نے یہ احتجاج آر سی ڈی شارہ کو بند کر کے کیا, جبکہ سیکیورٹی فورسز نے بارخان کے علاقے سے ایک کلدم تنظیم کے تعلق کے الزام میں 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
کوئٹہ اور ایران کے درمیان RCD شاہراہ کو خواتین کردگاب کے مقام پر بند کر کے احتجاج کیا۔ یہ احتجاج 4 نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف کیا گیا۔ احتجاج کرنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ گرفتار کیے جانے والے نوجوان فٹ بال کے کھلاڑی تھے، جن کو سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ کھیل رہے تھے۔
فٹ بال گراؤنڈ سے سرگڑ گراؤنڈ سے لے کے گئے ان کو اچانک بغیر قصور بلا وجہ۔
ان کھلاڑیوں کو 4 دسمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق چاروں کھلاڑیوں کو ایک قلعدم تنظیم سے تعلق کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ خواتین کے احتجاج کے باعث RCD شاہراہ پر ٹریفک کئی گھنٹوں تک جام رہی۔ روڈ کی بندش کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ اگر کھلاڑیوں پر کوئی الزام ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔
پی ایم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائیوں کو ہمارے سامنے لائے، اگر ان پہ کوئی بھی کیس ہے، اگر انہوں نے کچھ بھی کیا ہے، ایز اے سسٹر میں قسم کھا کے کہتی ہوں، اگر پاکوی عدالتوں میں ثابت کرے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، ایز اے سسٹر میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں انہیں خود اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گی۔
سرکاری حکام سے مذاکرات کے بعد خواتین نے احتجاج ختم کیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر کھلاڑیوں کو رہا یا عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تو دوبارہ احتجاج کریں گی۔ دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے بارکان کے علاقے سے 11 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کوئٹہ میں FC کے ترجمان کے مطابق گرفتار افراد عسکریت پسند تھے اور ان کو ایک قلعدم تنظیم سے تعلق کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
اور اب چلتے ہیں شام، جہاں باغیوں نے حلب شہر کے پرانے علاقے میں اپنے زیر قبضہ علاقے چھوڑ دیے ہیں، اور سرکاری ذرائع کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ شامی فوج نے حلب کے اولڈ سٹی پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ تاہم ہزاروں افراد اب بھی باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں محصور ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی نادیہ سلیمان۔
شام میں حلب شہر کے قدیم علاقے اولڈ سٹی پر حکومتی فورسز نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب حکومتی فوج کی پیش قدمی کے بعد باغی فورسز نے علاقہ چھوڑ دیا ہے۔ باغیوں کی جانب سے 5 روزہ جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ حلب کے قدیم علاقے پر گزشتہ 4 برس سے باغیوں کا قبضہ تھا۔ تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ اب بھی باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں 1 لاکھ سے زائد افراد محصور ہیں۔ ان علاقوں میں خوراک کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور طبی سہولیات بھی موجود نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں حلب میں امداد کی ترسیل کے لیے پیش کی جانے والی 7 روزہ جنگ بندی کی قرارداد کو روس اور چین نے ویٹو کر دیا۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر وٹالی چوارکن کا کہنا ہے کہ یہ قرارداد باغیوں کو ایک بار پھر منظم ہونے کا موقع فراہم کر دے گی۔
جیسا کہ ہم جانتے ہیں، باغی اس قسم کے مختصر وقفے گولہ بارود ذخیرہ کرنے اور اپنی پوزیشنوں کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان باغیوں کے کئی اضلاع میں قبضہ قائم رکھنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو مشکلات میں ڈالنا صحیح ہے؟ روسی فیڈریشن انسانی حقوق کی 3 رکنی تنظیم کی جانب سے پیش کی جانے والی اس قرارداد کے مسودے کی حمایت نہیں کر سکتی۔
ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ بدھ کو ہونے والے مذاکرات امریکہ نے ختم کر دیے تاکہ وہ ممکنہ طور پر باغیوں کا انخلا کروا سکیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ ماسکو حلب میں لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے شام کی فوج کی حالیہ کامیابیوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اگر اسد حلب پہ مکمل قبضہ کر لیتے ہیں، کیا اس سے جنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیا اس سے وہ ملک متحد کرنے کے لیے لوگوں کو ملانے کی سیاسی کوشش میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ لوگ جو حلب کے حالات سے نالاں ہیں، وہ حلب میں لڑائی جاری رکھیں گے اور وہ خود کو دھماکے سے اڑاتے رہیں گے اور گاڑی میں نصب بم کے دھماکے کریں گے اور خودکش جیکٹ پہن کے حملے کرتے رہیں گے؟ جی بالکل، جنگ جاری رہے گی، تشدد جاری رہے گا۔
سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ باغیوں کے زیر قبضہ شہر کے جنوب مشرقی علاقوں میں رات کے وقت بھاری گولہ باری ہوئی ہے اور منگل کے روز حکومتی بمباری میں 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد اب بھی باغیوں کے زیر قبضہ رہ جانے والے اضلاع میں محصور ہیں۔ تاہم شام کی حکومت کی جانب سے حلب میں مزید کسی عارضی جنگ بندی کے امکان کو مسترد کر دیا گیا ہے۔
یہ تھی ہماری ساتھی نادیہ سلیمان۔ اور یہ اگلی خبر بھی عالم عرب سے ہے۔ دنیا کے غریب ترین ملک یمن میں جاری جنگ کے اثرات بہت بھیانک ہیں. حوثی باغیوں نے 2 سال قبل دارالحکومت سنا پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا, جس کے نتیجے میں ملک کے صدر سعودی عرب چلے گئے تھے. اس کے بعد سعودی عرب کی سربراہی میں اتحادی فوج نے حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیاں شروع کر دی تھیں, جنہیں امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل تھی. 2 سال سے جاری اس جنگ میں اب تک 7,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جن میں زیادہ تر فضائی کارروائیوں میں مارے گئے. تقریباً 3 لاکھ لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے, اور اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق تقریباً 14 ملین افراد کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے. یمن سے فرگل کین کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی غضنفر حیدر.
سعودی سرحد کے قریب واقع اس علاقے کا نام اہم ہے. لوگ یہاں سے جا چکے ہیں. یہ وہ سڑکیں ہیں جہاں موت کسی بھی وقت آسمان سے نازل ہو سکتی ہے. ایک اسپتال جو فضائی بمباری کا نشانہ بنا, یہ یہاں پیش آنے والے انسانی المیے کی کہانی ہے. جوڈا جابر 4 ماہ کی ہیں. وہ جب سے پیدا ہوئی ہیں موت سے نبرد آزما ہیں. 10,000 بچے قابل علاج بیماریوں اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. جوڈا کی طرح تقریباً 5 لاکھ بچے خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں. ایلیان ناصر کی عمر 9 ماہ ہے. وہ ان چند بچوں میں سے ہیں جو ہسپتال تک پہنچ سکے. صحت کی آدھی سے زیادہ سہولیات اب دستیاب ہی نہیں. جنگ سے قبل یمن کھانے پینے کی عام اشیاء برآمد کرتا تھا, لیکن اب سپلائی کے راستے منقطع ہو گئے ہیں. اس شخص کا کہنا ہے کہ خدا بمباری کرنے والوں کو سزا دے گا. دیہی علاقے امداد سے کوسوں دور ہیں. وہ دنیا کی مدد کے منتظر ہیں. اس گاؤں میں سیو دی چلڈرن کے ڈاکٹر بچوں کی مدد کر رہے ہیں. آسما کی عمر 9 ماہ ہے. خوراک کی قلت کی وجہ سے وہ جگر کے عارضے میں مبتلا ہے. اس کے بھائی کا 5 ماہ قبل انتقال ہو گیا تھا. عائشہ ان کی والدہ ہیں اور ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے.
اگر آپ کے پاس بچے کا علاج ہے تو کر دیں. کیا ہے آپ کے پاس, کوئی علاج, کوئی دوا؟ اگر آپ دے سکیں تو ہمیں دوا چاہیے.
یہ سفر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. 3 لاکھ افراد بے گھر ہیں. یہ المنجورہ کیمپ ہے. یہاں 17,000 افراد پانی کے بغیر اس تپتی زمین پر رہتے ہیں. یہاں سے ایک مرتبہ پھر لوگ ہمارے پاس آئے. غالب شوئی اپنے بچے کو ہمارے پاس لائے.
کہ
وہ اپنے بچے کو ہمارے پاس کیوں
لائے؟ اس لیے کہ شاید آپ کسی ایسے ادارے سے ہیں جو ہماری مدد کر سکتا ہے, یا پھر آپ دوسروں تک ہماری آواز پہنچا سکتے ہیں.
جو جنگ چھین لیتی ہے وہ کوئی لوٹا نہیں سکتا. سمیر کی عمر 3.5 سال ہے. وہ واحد بچہ ہے جو اس فضائی بمباری میں بچ گیا, جس میں اس کے والدین اور خاندان کے دیگر 24 افراد اپنی جان سے گئے. اس کے انکل محمد جو پہلے ہی علاقہ چھوڑ چکے تھے اسے لینے واپس آئے. اس کے انکل نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنی فیملی کے افراد کا نام لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہیں. اب چند حقائق پر غور کیجیے. سعودی اتحاد بمباری کرتا ہے اور اقتصادی پابندیاں لگاتا ہے. باغی امداد کو روک کر رکھتے ہیں کیونکہ وہ اس کی تقسیم پر کنٹرول چاہتے ہیں, اور جس بین الاقوامی امداد کا وعدہ کیا گیا تھا اس میں سے ابھی تک صرف آدھی امداد ملی ہے. اس صورتحال میں یہ حالات ناگزیر ہیں. ابراہیم بلگائٹ صرف 21 دن کے ہیں. ان کے جڑوا بھائی پیدا ہوتے ہی دم توڑ گئے تھے. یہ بہت کمزور ہیں لیکن زندہ رہنے کی جنگ پھر بھی لڑ رہے ہیں. حامدیہ 3 سال کی ہیں اور ان میں صرف اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ اپنا انگوٹھا چوس سکیں. اور یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایسا تب ہوتا ہے جب دنیا آپ کو بھول چکی ہو.
یمن سے یہ تھی فرگل کین کی رپورٹ, جسے ہمارے ساتھی غضنفر حیدر نے پیش کیا. میں نے آپ سے کچھ دیر قبل بین الاقوامی امدادی تنظیم آکسفیم کے یمن میں کنٹری ڈائریکٹر سجاد احمد ساجد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یمن کے شہریوں کو اس وقت کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے۔
یمن میں پچھلے ڈیڑھ دو سال سے کہوں گا کہ ڈیڑھ سال سے جو یہ خانہ جنگی چل رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کی جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو یمن کی آبادی کے لگ بھگ 21 ملین لوگ جو آلموسٹ 90% سے زیادہ لوگ ہیں وہ اس سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور ابھی جو ایک لیٹسٹ اسسمنٹ ہوا تھا اس کے حساب سے 18.5 ملین لوگ جو ہیں جن کو کہ ہیومینیٹیرین یا مدد کی ضرورت ہے، لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اور وہ دوسری جگہوں پہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل کے جیسی رہ رہے ہیں۔ لگ بھگ 3 ملین لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، یا تو ان کے گھر اس جنگ کے دوران شیلنگ میں یا ایئر اسٹرائک میں برباد ہو چکے ہیں، یا تو ان کے گھر جو ہیں وہ فرنٹ لائن کے پاس ہیں جہاں پہ آج کے دن کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔
جی سجاد احمد ساجد صاحب، یہ بتائیے کہ جو وہاں پہ سہولتیں ہیں، طبی سہولتیں خاص طور پہ، ہسپتال وغیرہ، وہ کس حال میں کام کر رہے ہیں؟ کیا ادویات وغیرہ ہیں، عملہ ہے؟
بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہاسپٹل ہے اور جو دوسرے بیسک سروسز ہیں اور وہ ان کی بہت ہی بری کنڈیشن ہے۔ صرف 100 میں 45 ہاسپٹل جو ہیں یا ہیلتھ فیسلٹی ہیں وہ کسی طرح سے کھلے ہوئے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ کتنا کام کر رہے ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے، بٹ وہ اوپن ہیں، اور سو لوگوں کو جو ڈاکٹر ہے اور جہاں پہ کام کرنے والے جو دوسرے عملہ ہیں، نرسز ہیں، پچھلے 4 مہینوں سے کسی کو تنخواہ نہیں ملی ہے، بجلی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی سرجری نہیں کر سکتے ہیں، ہاسپٹل میں مشینیں ہیں لیکن وہ یوز میں نہیں استعمال کی جا سکتی ہیں، اور میڈیسن کی بہت زیادہ قلت ہے، اسپیشلی جو لائف سیونگ میڈیسن ہے، کینسر سی میڈیسن ہے، جو ہارٹ کے پیشنٹس کی جو میڈیسن ہے، ان کی بہت زیادہ قلت ہے کیونکہ یہ ساری دوائیاں باہر سے آتی ہیں اور امپورٹ ہوتی ہیں، اور چونکہ ابھی جو کوسٹ ہے وہاں پہ جو ایکسس ہے وہ فری نہیں ہے، تو یمن کے اندر کوئی بھی سامان آپ کا جو امپورٹ ہے وہ فری نہیں ہو سکتا، اس پہ ریسٹرکشن ہے، میں بلاکٹ تو نہیں کہوں گا لیکن وہ ریسٹرکشن ضرور ہے، کیونکہ کوئی بھی سامان جو اس کو آنا ہے وہ پہلے یو این کا جو ویریفیکیشن انفیکشن میکینزم ہے اس کے ذریعے یمن کے اندر آئے گا، تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، اور کبھی کبھی جو پرمٹ ملنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ کچھ ساری جو میڈیسنز ہیں وہ ہاسپٹل تک پہنچنے سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتی ہیں۔
اچھا ساجد صاحب،
یہ بہت ہی برا حال ہے یہاں پہ۔
ساجد صاحب، اس طرح کی بھی اطلاعات تھیں کہ وہاں خوراک کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور خاص طور پہ بچوں کے لیے وہ میل نورشمنٹ یا غذائی قلت کا شکار ہیں۔
جی آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی جو ہیومینیٹیرین نیڈ کی اوور ویو کیا گیا تھا، یہاں پہ ایک اسسمنٹ ہوا تھا، اس میں پتا ہمیں نکل کے آیا کہ 3.3 ملین بچے اور جو حاملہ عورتیں ہیں وہ مال نریشت ہیں، ایکیوٹلی مال نریشت ہیں، جس میں 4,62,000 بچے جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں وہ سیویئر ایکیوٹ مال نیوٹریشن، جو سب سے کہیں کہ سب سے جو خطرناک مال نیوٹریشن ہوتا ہے اس حد پہ ہیں وہ، اور ابھی کی جو سچویشن ہے لوگوں کو لوگ جو ہیں لگ بھگ 14 ملین لوگ، 21 ملین میں سے 14 ملین لوگ جو ہیں جو فوڈ انسیکیور ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ، جو کہ اور ان میں سے زیادہ تو لوگ ایسے ہیں جن کو دن میں ایک وقت کا ہی کھانا ملتا ہے، کیونکہ صرف یہ نہیں کہ کھانا ہے نہیں، اگر کھانا بازار میں ہے بھی تو ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا پائیں، کیونکہ کوئی نوکری نہیں ہے، ساری کمپنیاں بند ہو چکی ہیں، پورے بزنس برباد ہو چکے ہیں، اور ان کے معاش کے لیے کوئی ذریعہ نہیں بچا ہوا کنٹری کے اندر جس سے وہ کچھ پیسے کمائیں اور جس سے کہ وہ کھانا خرید پائیں، اور کھانے کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کافی بڑھ گئی ہوئی ہے، تو عام آدمی اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو جو گاؤں کی جو سچویشن ہے وہاں پہ لوگ 3 وقت میں ایک وقت کا ہی کھانا کھاتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ جو ہماری جیسی آرگنائزیشنس ہیں، آکسفیم یا دوسری آرگنائزیشنس یا یو این جو ہیں، وہ فوڈ کی جو سپلائی دے رہے ہیں یا کیش ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے کچھ لوگوں کا کسی طرح سے کچھ کام چل رہا ہے۔
اچھا یہ بتائیے، آپ نے آکسفیم کا ذکر کیا، آپ کا اپنا تعلق آکسفیم سے ہے، اس طرح دوسری بھی عالمی تنظیمیں ہیں، بین الاقوامی امدادی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، ان کو کام کرنے میں کس طرح کی مشکلات ہیں یا نہیں ہیں؟
دیکھیے مشکلات ہیں, ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں ایکسس کے ایشو ہیں, جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں پہ ہم کو انٹرپٹیڈ ایکسس نہیں ہے. بہت سارے جو بیوروکریٹک ہیڈلز ہیں اتھارٹیز کے, بہت سارے چیک پوائنٹس ہیں لوکل اتھارٹیز کے, اس کے بعد ہر وقت یہ ڈر بنا رہتا ہے کہ جو سعودی لیڈ کوالیشن ہے اس کی ایئر اسٹرائک وہاں پر ہونی شروع ہو جائے گی. سو خطرہ بہت ہے, بہت ہی بڑا سیکورٹی رسک ہے. اور جو تیسری جو چیلنج ہے وہ ہے فنڈنگ کی. جتنی بڑی کرائسس ہے اس کے حساب سے آج کے دن بھی جو ٹوٹل یمن کی جو بین الاقوامی اپیل ہے وہ 1.6 بلین ڈالر کی ہے, اس میں سے صرف 58% آج کے دن فنڈڈ ہے. سو بہت بڑا فنڈنگ کا گیپ ہے. یہاں کی جو ضرورتیں ہیں اور جو پیسے اویلیبل ہیں بین الاقوامی لیول پہ, اس میں بہت گیپ ہے. بٹ چیلنج جو ہے, لیکن ہم یہ مان کے کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک وار کنٹری میں کام کر رہے ہیں. سو ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایک آئیڈیل سچویشن ایک نارمل کنٹری میں ہوگی وہی سچویشن یہاں پر بھی ہوگی. آکسفیم آج کے دن لگ بھگ 1 ملین لوگوں کو پینے کا صاف پانی اور دے رہا ہے روزانہ 5 گورنریٹ میں, اور ہم نے لگ بھگ 1.5 لاکھ لوگوں تک کیش ٹرانسفر کیے ہیں. $100 ایوری تھرڈ منتھ ہم دے رہے ہیں ان کو, جس سے کہ وہ اپنی غذائیات اور ہیلتھ اور دوسری ضرورتیں پوری کریں. ہم ہائیجین پروموشن, ہائیجین ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ وہ کس طرح سے پروٹیکٹ فیل کریں اور ان کی کیا ضروریات ہیں ان کو لے کر کے بھی آکسام کا کام چل رہا ہے. سو مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور یہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہیومنیٹیرین ایجنسیز ہیں, جو بین الاقوامی ادارے ہیں, ان کا ریئل ٹیسٹ ہے یہ.
یمن سے یہ تھے بین الاقوامی امدادی تنظیم جس کا تعلق برطانیہ سے ہے, آکسفیم کے یمن میں کنٹری ڈائریکٹر سجاد احمد ساجد. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر پی آئی اے کی حادثے کا شکار ہونے والی پرواز کا ذکر, جو چترال سے اسلام آباد آ رہی تھی. ایپٹ آباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر عبد المنان کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ بات انہوں نے پشاور میں نامہ نگار عزیز اللہ خان کو ٹیلی فون پر بتائی.
سر ان کی جو صورتحال تو یہی ہے کہ ان کو چادر میں ڈال کے نہ لے کے آئے ہیں نا, تو ایز سچ ان کی ریکگنائز کرنا بہت مشکل ہے نا. اس طرح بڑے مشکل سے ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں نا چادر میں ڈال کے. ہمارے پاس آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس 10 چادریں آئی ہوئی ہے نا, ہم نے 10 چادروں میں پیسز وہ کر دیے نا, وہ ریسیو کی ہوئی ہے نا ڈیڈ باڈیز کی.
کیا کہا جا رہا ہے, کیا ان کو جلی ہوئی ہیں یا نہیں؟
سر کمپلیٹلی جلی ہوئی ہے, کمپلیٹلی جلی ہوئی ہے نا, پیسز ہے. مطلب اٹس ٹو ڈیفیکلٹ ٹو ریکگنائز کہ یہ ہے باڈی ہیومن کی ہے یا کسی اور کی ہے نا, اس حد تک جلی ہوئی ہے نا.
باقی بھی کوئی آپ کو اطلاع ہے کہ ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں؟
سر آ رہی ہے, باقی جو ڈیڈ باڈیز ہیں نا وہ بھی آ رہی ہیں نا. ریسکیو آپریشن بھی اسٹارٹ ہے, ریکوری کے آپریشن بھی اسٹارٹ ہے, اور جو یہ باڈیز ریکور ہو رہی ہے, پیسز ریکور ہو رہے ہیں چادر میں ڈال کے ہمارے طرف بھجوا رہے ہیں.
تو پھر آپ اس ڈیڈ باڈیز کا کیا کر رہے ہیں آپ ان کو؟
سر ہم نے اس کے لیے جو ہمارے فارنسک ڈپارٹمنٹ ہے, جو آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس ہے, آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس سے گزار کے لواحقین کو ہم ہینڈ اوور کریں گے نا. ساتھ جو اسلام آباد سے نادرہ کے ڈی جی نادرہ نے ایک ٹیم بھی بھجوائی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے نا, تو آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد پھر ہم لواحقین کے حوالے کر دیں گے.
آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کی جا سکے گی؟
سر اس کی ایک ڈی این اے کے تھرو آئیڈینٹیفیکیشن پاسبل ہوگا.
یہ تھے ایپٹ آباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر عبد المنان جو نامہ نگار عزیز اللہ خان سے بات کر رہے تھے. سیربین یہاں اختتام کو پہنچتا ہے. تازہ ترین صورتحال کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے, جہاں اس وقت لائیو پیج اپڈیٹ ہو رہا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سقلین امام, پروڈیوسر غضنفر حیدر, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے کرس گرازس, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی کو اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرحت جاوید.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے حویلیاں میں قومی ایئر لائن کا مسافر طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا. طیارے میں سوار 48 افراد میں سے 36 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. شام میں حلب شہر کے قدیم علاقے اولڈ سٹی پر حکومتی فورسز نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. امریکہ, برطانیہ, جرمنی اور دیگر مغربی ممالک نے غیر معمولی بیان میں حلب میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے. انڈونیشیا کے صوبے آچے میں زیر سمندر زلزلے کے باعث کم از کم 100 افراد ہلاک, جبکہ 600 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں. امریکی جریدے ٹائم میگزین نے 9 منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سال کی اہم ترین شخصیت قرار دے دیا ہے. اٹلی کے وزیر اعظم میٹیو رینٹسی نے کہا ہے کہ آئندہ برس بجٹ کی منظوری کے بعد اب وہ کچھ ہی دیر میں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.